के टाइप की
जी ने ये मस्जिदा ना हमारे मस्कत से हमें उठा दिया, उन्होंने उनका सवाल ये था कि हमें कब्रों से जीतने उठा दिया।
कालू वो कहेंगे या वैलाना, या वैलाना मन बासना ने मर कर देना हाजा माँ वादुर रहमानो व सदाकल मुरसलून, कि हमें हमारी मरकज से, मरकज यानी हमारे रेस्टिंग प्लेस जिसे आप कब्र कहते हैं। अब अगर कोई बंदा कहीं जंगल में मरा या पानी में डूब के मरा तो वही उसका मरकज हुआ ना। अब जहाँ पे भी डेड बॉडी पड़ी थी वो वहाँ से ही वापस उसका, जहाँ उसकी लाइफ का एंड हुआ था वहीं से उसका आगाज हो जाएगा। यानी जब सूरत में फूका जाएगा, सूर, सूर से लफ्ज है सूरत, यानी वो जो आपका हेवला है जिसे जिसमें मिसाली कहते हैं, जब उसमें अल्लाह मियां ये शऊर, दुनियावी शऊर वापस फूक देंगे ताकि वो अपनी बात का जवाब दे सके या अपने आइंदा के सफर का ख्याल रख सके या उस पे चल सके, तो वो कहेंगे या वैलाना, ये जो लफ्ज है ना या वैलाना, वैल करेंगे, वैल का मतलब है अफसोस होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे करतूत तो ठीक थे ही नहीं, तो अब जब है वो इस बात पे हाय अफसोस, ठीक है ना, कि हमें किसने उठा दिया भाई। काफी है या इस पे कोई मजीद इसमें नुक्ता आप समझना चाहते हैं? जी जी, तो आप देखें, आप एराज से वापस मर कर देना, यानी कि दुनिया में या शऊर में वापस आएंगे और वहीं से आपका सिलसिला जुड़ेगा जहाँ पे, जहाँ शऊर मुनकते हुआ था। जहाँ पे भी शऊर मुनकते हुआ, मुनकता हुआ, यहाँ पे आप जब डेड हुए तो वहीं से उसको कंटिन्यूएशन दी जाएगी, यानी शऊर वापस आ गया, ठीक है। ये है नफाखता व नफेखा, नुफेखा सूरत में, यानी उस हेवले में जब फूका जाएगा मिनल अजदास इला रब्बिहिम युनसलून, तो वो तेजी से अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे, दौड़ रहे होंगे, यानी कि वहां से उन्हें वो कहेंगे हमने किसने उठा दिया कब्रों से। अब देखे ना नीचे तर्जमे में सोने की जगह से, और करे नीचे क्या लिखा है, सोने की हालत में क्या होता है, आदमी बेहिस्सो हरकत पड़ा होता है ना, तो जरा उस कैफियत को समझे, ठीक हो गया। जी जी जनाब,
تھی نا یہ اپنے مائک بند کر لو آواز بھی تھی
جی سوال کریں
جی یہ سوال لن تجد سنت اللہ تحیلا اس میں سنت کو واضح کرنے اور یہ تحقیق واضح کرنے
سنت کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے
تحیلا
اب یہ تحیل کا لفظ ہال سے ہے اسی سے ماحول ہے اسی سے لفظ حال ہے اسی سے لفظ حالات ہے اسی سے لفظ یعنی کہ تبدیل ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حالات کہ اللہ کی سنت یہ ہے یعنی کہ چیز کا جاری رہنا یا کاپی کرنا یا اس کو فالو کرنا کسی لا کو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کیا مراد ہے سنت سے مراد ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے کہے پہ جو عمل جس طرح عمل کیا وہ اللہ کی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہلا رہی ہے تو جب ہم اللہ کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کہے پہ عمل کا نام سنت رکھ رہا ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں تبدیلی نہیں ہوتی نہ اس میں کوئی تجدید ہوتی ہے یعنی اللہ کے قوانین جو ہیں وہ مستقل ہیں اور پرماننٹ ہیں اللہ کے قوانین پرماننٹ ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی
یعنی
اس وجہ سے اس کو سنت کہا جاتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات کی نا کہ یہ سنت کا لفظ وہ کیوں استعمال کیا گیا تو قرآن میں سنت کا مطلب اللہ کے کہے پہ اس طرح عمل کرنا جس طرح اللہ کروانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ حضور نے کیا لہذا جب ہم حضور کے کیے کو فالو کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہو گئی اب یہاں پہ مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے قوانین اللہ کے کام اس طرح سے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کوئی تجدید یعنی اس میں کوئی نیا پن نہیں آتا قانون کوئی نیا نہیں بنتا نہ ہی اس میں کوئی آلٹریشن ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہیں اور اللہ اپنے طریقے سے کام جس طرح بھی کروا رہا ہے وہ کرواتا رہتا ہے واضح ہو گیا جی مزید کوئی ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے یہ انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج میں کہا تھا کہ وہ میں آج کی نشست میں سیشن میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں اللہ کا رنگ جب ہم لفظ رنگ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن جن رنگوں سے ہم واقف ہیں ان رنگوں کی طرف جاتا ہے ہمارا شعور بیسیکلی سات رنگوں سے آشنا ہے رنگ جن سے ہمارا شعور آشنا ہے اس کو ہم مادی زون میں دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو لہر کی فریکوینسی کا نام ہے ذرا اور اوپر آئیں گے تو روحانیت میں کہیں گے کہ نسمہ کی طوالت حرکت کا نام رنگ ہے اسی فریکوینسی کو نسمہ کی طوالت حرکت کہا روحانیت میں اب اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہوا اللہ کے نسمہ کی طوالت حرکت تو ہو نہیں سکتی تو اللہ کا رنگ نہیں ہے یہاں پہ صبغہ کا مطلب اثر لینا ہے یہاں پہ لفظ اس کا ترجمہ اردو میں رنگ کیا گیا، عربی میں لفظ صبغہ ہے، صبغۃ اللہ ہے، وہ من احسن صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، یعنی کہ اثر لینا. مثلا ہم عام گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ برے لڑکوں کی صحبت میں اس نے ان کا رنگ ان کا اثر لے لیا، یا کہتے ہیں کہ اس پہ ان کا رنگ چڑھ گیا. اب جب ہم رنگ کو ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے سلسلے میں بعض لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے پہ مرشد کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی مرشد کریم کا رنگ چڑھنے سے کیا مراد ہے کہ اس بندے کے گفتگو میں، اس بندے کے افکار میں مرشد کریم کی طرز فکر نظر آ رہی ہے آپ کو. تو ہم بچوں میں، مطلب ہے بچے نے جب ٹیچر کا اثر لیا تو وہ بعض بچے بالکل ڈٹو کاپی کرتے ہیں ٹیچر کو، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس ٹیچر کا اس بچے پہ خوب رنگ چڑھا. اصل میں کیا مطلب ہے رنگ چڑھنے کا؟ یہاں تو ہم یہ مادی رنگوں کو زیر بحث نہیں لاتے، یہاں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری پاس ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہیں، یا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک لفظ میں دو ایسے معنی بھر دیتے ہیں، بلکہ 20-20 معنی بھر دیتے ہیں کہ وہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے. عربی میں رنگ کے لیے لفظ الوانا استعمال ہوا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ اختلاف رنگ سے پیدا کیا، وہاں سے مختلف الوانا، مختلف الوانا اختلاف رنگ سے، وہاں پہ الوانا کا مطلب رنگین چیزیں، رنگ دار چیزیں، یعنی جو مادی نظروں سے ہم رنگ دیکھتے ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہ مختلف الوانا ہونا، رنگوں کا اختلاف یعنی مکسنگ، اور ان کے درجہ بندیوں سے چیزیں بنتی ہیں. لیکن صبغہ کا مطلب ہے اثر لینا، یعنی کسی بندے پہ اب اللہ کا کیا اثر ہوگا. اللہ کا اثر لینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا اثر لینے سے مراد یہ ہے کہ میری طرز فکر میں اللہ آن بسے، میرے انر میں بسے ہوئے اللہ کا اظہار ہونا شروع ہو جائے. لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو میرے اندر ہے، لیکن کیا میری گفتگو سے اللہ جھلکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کا احساس میرے اندر اتنا اجاگر ہے کہ لوگوں کو اللہ کا احساس مجھے دیکھ کر ہونے لگے؟ اگر ایسا ہوگا تو ہم کہیں گے اس بندے پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا، یعنی اس نے اپنے اندر بسے ہوئے اللہ کو اپنے اوپر اس قدر حاوی اور طاری کر لیا ہے کہ اس کا اثر اس کی گفتگو میں آ گیا، اس کی سوچوں میں آ گیا. اب اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں کہ جی کیسے یہ رنگ ہم چڑھا سکتے ہیں خود سے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پہ یہ رنگ چڑھے. اس کا بڑا ہی آسان طریقہ میں عرض کرنے لگا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت آسان ہے. کیا آسانی ہے؟ کہ آپ قرآن میں سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ بنائیں، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیں، یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو عوامر کہتے ہیں، جن سے منع کیا اسے نواہی کہتے ہیں. یعنی کہ عوامر اور نواہی کی لسٹ بنا لیں، وہ 30-40 کام ہیں میکسیمم جو ان کے کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح 20-25 کام ہیں جن سے منع کیے. آپ کے پاس یہ لسٹ پڑی ہو، آپ روزانہ رات کو سونے سے پیشتر کراس چیک کریں کہ آج کون سا امر مجھ سے رہ گیا اور کون سا نہیں جو تھا وہ مجھ سے غلطی سے سرزد ہو گیا. آپ یقین مانیں صرف 6 ماہ کی اس مشق سے آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا کرنا ہے؟ کہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست بنائیں، اور ہر روز یعنی روزانہ रात को सोने से पहले 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी आप टाइम दे सकें इस बात पे तवज्जो मरकूज करें कि आज मुझसे कौन कौन से काम जो करने के थे नहीं हो पाए और कौन से काम है जो नहीं करने के थे। मसलन अल्लाह ने मना किया गुस्सा करने से, फर्ज करें आपको दिन में गुस्सा आ गया, ला महला शाम को आप सोचेंगे कि भाई अल्लाह ने तो गुस्सा करने से मना किया है, तो मुझसे गुस्सा हो गया, मैं कल अहद करें कि अब दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ठीक हो गया जी, काफी है इतनी तकरीर इस हवाले से, बात वाजे हो गई अल्लाह के रंग के हवाले से। जी जी कोई सवाल? जी हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ पे इंसान के मादी वजूद की बात हो रही है वहाँ पे सलसालिल कल्फकार तीन इन चीजों का जिक्र आया। ठीक है, ये इंसान का फिजिकल वजूद सड़ांद से यानी खिला से बनाया गया। ठीक है, और जहाँ कहा कि भाई लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन, जरा देखो कि इंसान का कवाम किन चार चीजों से, अल्लाह ने जो पहले चार चीजें तीन और इंजीर और जैतून व तीन व जैतून व तूरे सिनीन व हाजल बलदिल अमीन, अब ये चार चीजों का तस्करा करके क्या बताया, ये कवाम के इंग्रेडिएंट्स की तरफ इशारा है। अब अगर हम देखें कि इंसान का कवाम इन चार चीजों से बना है तो तूरे सिनीन का क्या मतलब हुआ, जैतून का क्या मतलब हुआ, इंजीर का क्या मतलब हुआ, हाजल बलदिल अमीन का क्या मतलब हुआ। तो जब हम गौर करते हैं, फिक्र करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे ला तू इस बुद्धी को सुलझा दे, तो अल्लाह करम करता है तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि तीन व तीन व जैतून, तीन कहते हैं असल में जनाना सिफात को यानी निसानियत निस्वानियत को, और जैतून जो है ये मर्दाना सिफात औसाफ का हामिल यानी, और तूरे सिनीन ममता, और हाजल बलदिल अमीन आपके अंदर अमन, बलद कहते हैं इस बॉडी को भी, तो इसके अंदर बसने वाले में अमन अमन ममता निस्वानियत और मर्दानगी, ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको कवाम कहा जा रहा है। वरना तो देखे ना ये बात क्या हो, क्या ताल्लुक क्या है इन आयात का आपस में, कि वह तीन है व जैतून है व तूरे सिनीन व हाजल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन, तो क्या रब्त है? बगैर तो कोई रब्त नहीं है क्योंकि अल्लाह ने, तो ये हमारे तराजम का जो है उसको जरा आप उससे ऊपर उठ के यही बात कही है हजरत कलंदर बाब औलिया ने, किसी भी तर्जमे और तफसील से बाला तर होकर वो मफहूम समझने की कोशिश करें जो वहाँ सियाक व सबाक में अल्लाह रब्बे करीम हमें समझाना चाह रहा है। तो जब इंसान کا جو غیر مادی وجود ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کو انسان کہا گیا، جہاں اس کا مادی وجود زیر بحث آ گیا. اصل میں مادی وجود تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، یہ تو پیرش کر جاتا ہے. اس کے اندر جو بسنے والا انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا قوام انسان. ثم رددنا، اس نے خود کو رد کر دیا، اسفل السافلین، پھر اس نے خود کو رد کر دیا. خود کو رد کیسے کیا؟ کیا آپ اپنی باڈی کینسل کر دیتے ہیں؟ آنسر ہے نہیں، آپ رہتے تو اسی باڈی میں، لیکن انسانیت یعنی کہ نہ نسوانیت کا استعمال پراپر ہے، نہ مردانگی کا، نہ اپنی ممتا کا، نہ اپنے اندر امن کا. یہ چاروں کمپوننٹس کو آپ نے رد کر دیا، اور کہاں جا گرے؟ اسفل السافلین میں. اسفل کہتے ہیں گری ہوئی حالت کو، تو گری ہوئی سے بھی گری ہوئی حالت، اسفل السافلین. اسفل کہتے ہیں نچلے درجے سے، نچلے سے بھی نچلے سے بھی نیچے. سافلین جمع کافی ہے، وہ ساری گرائیں کیا گرائیوں سے گرا ہوا، اس سے بھی نیچے جا گرا. اور کریں تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. میٹیریل باڈی جو ہے وہ بنی ہے آپ کے اسٹیم سے، اس سلسال الکلفخار سے، لیکن جو اس باڈی کے اندر انسان بستا ہے اس کا قوام یہ چار چیزیں، ان کا قوام لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا قوام بہت ہی اعلیٰ ہے. اب اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا قوام کیا ہے؟ جو اللہ نے اشاراتاً میٹافوریکلی پہلے چار آیتوں میں بیان کیا. ٹھیک ہو گیا؟
جی بہت شکریہ.
مائی پلیزر. جی جی جناب.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
جی سر کیا حال چال ہے آپ؟
اللہ کا انعام کرم پروردگار کا.
سر یہ میرا پوچھنا تھا کہ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مہوری اور طولانی گردش اور مثلث اور دائرہ جو ہے یہ روحانیت میں جو یہ ٹرمینالوجی جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ طولانی اور مہوری اور مثلث اور دائرہ.
آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں تو جب تک آپ یہ بات سوچ رہے ہیں تو یہ مہوری گردش، کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہے. جب آپ نے اسے منہ سے ادا کرنا شروع کیا اور آپ کے الفاظ کی صورت میں آپ کا خیال مجھ تک پہنچا تو یہ طولانی حرکت ہو گئی. اب اگر ہماری گفتگو آپس میں ٹکرا جائے، یعنی آپ کی فہم ایک دائرے سے نکل کر زاویے اختیار کرے اور میں اپنے اینگل آپ کے ذہنی زاویوں کو ایڈریس کرنے بیٹھ جاؤں، تو یہ مثلث ہو گئی. پر اگر آپ کی فکر میری بات کا احاطہ کر لے تو یہ کیا ہوا؟ دائرہ. یہ میں نے عام معروف قسم کی مثالوں سے ہٹ کر ایک بات کہی ہے. عام زندگی میں ہر وقت یہ دائرہ اور مثلث کا تو استعمال ہو رہا ہے. آپ مان لیں کہ باڈی جو ہے یہ مثلث ہے، ذہن جو ہے یہ دائرہ ہے. تھینک یو. اور یہ جب ذہن میں خیال چل رہا ہے، دائرے کے اندر سے گھوم رہی ہے بات، تو وہ مہوری گردش ہے. مثلاً آپ نے فکر میں چل رہی ہے بات کہ میں نے مراقبہ ہال جانا ہے، ठीक है, वो इरादा बनी, फिर उसका मजर होना शुरू हुआ और आप घर से निकलकर मुराकबा हॉल पहुंच गए। तो वो जो महवरी गर्दिश थी वो तुलानी गर्दिश के साथ मिलकर क्या बनी, मजहर बनी। अब इसी की एक मिसाल जो दी जाती है कि जमीन अपने महवर पे गर्दिश कर रही है, ठीक है, लफ्ज गर्दिश दोनों जगह कॉमन है, मुश्तरक है कि जमीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश कर रही है, उधर तूल में सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। तुलानी हरकत अपने ऑर्बिट में गर्दिश करना है और महवरी गर्दिश अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश करना है, घूमना। अब महवरी गर्दिश के नतीजे में दिन रात पैदा हो रहे हैं और तुलानी गर्दिश के नतीजे में मौसम बन रहे हैं। मेरा ख्याल है इतनी वजाहत बहुत है। वैसे एक मिसाल और भी सुनते जाइए, सुन लीजिए, जब गाड़ी चलती है तो उसके टायर जो घूमते हैं उस हरकत को महवरी गर्दिश कहेंगे, लेकिन उसके नतीजे में आप जितना फासला तय कर रहे हैं, चाहे आप लाहौर से पिशावर तक गाड़ी चला के लाएं, तो ये उसकी तुलानी हरकत होगी। कैसा चले, खुश रहिए जी, खूबसूरती तो आपको पता है वैसे ही सबको अट्रैक्ट करती है।
नहीं सर, मार्शल आपकी एग्जांपल और आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो टू दी पॉइंट होती है और बड़ी आसानी से समझ आ जाती है।
अल्लाह का इनाम है, सब मेरे मुर्शिद की तरबियत का इजाज है। जी
सर, ये वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये वहमा ख्याल तसव्वुर जो है ये एक ही दायरे में जो है वो गर्दिश करते हैं। तो इस बीच के जो बंदा मुराकबा करता है, तसव्वुर करता है, तो वो मुसल्लर से निकल के दायरे के आवाज में जाना शुरू हो जाता है।
जी हाँ, देखे ना, असल में ये क्या है, इत्तला है। क्या है, इत्तला है। वहमे के दर्जे पे आपका जहन उसे कबूल करता है। अभी हमने मिसाल दी कि जहन एक दायरा है। अब जहन का, दायरे का एक दर्जा है जिसे हम वहमा कह रहे हैं। इत्तला का एक दर्जा वहमा है, दूसरे दर्जे पे वो ख्याल कहलाया, तीसरे दर्जे पे वो तसव्वुर कहलाया, चौथे दर्जे पे वो एहसास बना और उसका मुजाहरा कालब में हुआ। क्या लफ्ज दो ऐड किए मैंने आपकी स्टेटमेंट में, एक इत्तला और दूसरा कालब। अब चूंकि हम बात जब कर रहे हैं तो वो एक चीज इग्नोर हो गई, इत्तला, तो बात कहां से समझ आ जाएगी। जब कालब इग्नोर हो गया तो आप एहसास को नहीं आइडेंटिफाई कर सक रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मुझे महसूस, मुझे कोई चीज गर्म महसूस हो रही है, तो वो तो लम्स के जरिए महसूस हो रही है, जिस्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस्म असल में महसूस करने का डिस्प्ले का है, इसीलिए इसे स्क्रीन कहते हैं, अर्ध कहा है जिस्म को। सारी चीजें कनेक्ट हो गई, यानी तो ये जब इत्तला ऊपर से चलते हुए नीचे जिस्म तक आती है और यहाँ से वापस, जहाँ से इत्तला आई थी मसदरे तलाब तक वापस जाती है, इसको अल्लाह रब्बे करीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहलवा कर हमें एहसास दिला रहा है कि ये है दायरा, ये है असल दायरा। क्या कि हम अल्लाह के जहन से निकले, इन्ना लिल्लाह, हम हैं ही अल्लाह के लिए, وہ ان علیہ راجم، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اب آپ کا یہ رجوع فزیکل ہے، آپ کا یہ رجوع روحانی ہے، یا آپ کا یہ رجوع ذہنی ہے؟ مطلب ہے اگر آپ فزیکلی رجوع کر جاتے ہیں تو آپ یہاں دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں، ہم اسے مرنا کہتے ہیں. لیکن اگر دھیان کو آپ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں تو کیا یہ رجوع نہیں ہے؟ جب ہم ہیں ہی اللہ کے تو ہمیں کدھر رجوع رکھنا ہے؟ اصل میننگ بدلے ہوئے نا اس آیت کے، اصل میننگ یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہمیں تو اللہ ہی سے رجوع رکھنا ہے، یعنی اپنا دھیان اللہ ہی کی طرف رکھنا ہے. کہہ یہ رہے ہیں اور پر مرنے والوں کے لیے رہے ہیں کہ او جی عہدہ پہ چلو رجوع ہو گیا نا، میرا تو نہیں ہوا نا، یہ جب میرا ہوئے گا ویکھی جائے گی، ادو ویکیا جانا کوئی نہیں. آپ ابھی تو کہتے ہیں نا جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، جدو سچ مچ دیکھنا پائے گا نا تو ادو ویکیا نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا سر، دائرہ بھی سمجھ آ گیا؟ یہ وہم خیال تصور اور احساس کا آخری درجہ اس کا اظہار ہوتا ہے قالب میں. جب آپ بات کو ٹکڑوں میں یا ادھورا سمجھیں گے تو ظاہر ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جی اور کوئی سوال؟ جی
اور سر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، یہ بعض لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ دایاں دماغ لاشوری یا بلدانی دماغ ہے، یا بایاں دماغ جو ہے لاشوری یا بلدانی،
یہ نہ دایاں نہ بایاں، یہ ہمارے سائنسدانوں نے اسائن کیا ہوا ہے. یہ ہمارے ماہرین نفسیات نے اسائن کر دیا. اصل کہانی کیا ہے کہ دایاں دماغ جو ہے وہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے باڈی کے، اور بایاں دماغ جو ہے وہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ طرز فکر کا کھیل، طرز فکر میں اگر ٹھہراؤ ہے تو آپ کی برین فریکوینسیز جو ہیں وہ بیٹا سے الفا ہو جاتی ہیں، اور الفا سے تھیٹا ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے ڈیلٹا ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی سپیڈ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ سارا نظام جو ہے دماغ کی ورکنگ پہ نہیں ہے، یہ سارا نظام ذہن کی کارکردگی سے ہے. اور ذہن میں کہاں سے دماغ گھس گیا؟ دماغ جو ہے یہ تو مٹیریل چیز ہے، ایک مائنڈ ہے، ایک برین ہے. اب مائنڈ کے بھی تو حصے بتاؤ نا، بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے پہلا جملہ کیا کہا کہ یہ ہمارے جو سائنسدان ہیں، ماہرین ہیں، کیا کہتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اناٹومی پہ یا سائیکالوجی پہ یا فیزیولوجی پہ جو کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ اسائن کیا. حقیقت یہ ہے کہ مائنڈ گورن کرتا ہے برین کو، اس کی مختلف حالتوں کے نام انہوں نے رکھ دیے کہ جی اب اس وقت ذرا یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہو گیا، اور اب اس وقت یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہو گیا. یہ ان کی اسٹڈیز کے نتیجے میں یہ باتیں سامنے آئی. ٹھیک ہے، اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ برین کے چاہے آپ تین حصے، آپ پیچھے میڈولا اوبلانگیٹا بھی تو ہے نا، لیفٹ ہیمی اسفیئر آف دا برین اور رائٹ ہیمی اسفیئر آف دا برین، تو پیچھے میڈولا اوبلانگیٹا، آگے پیچوئٹری گلینڈ، یہ سارا دماغ کے تو کئی حصے کیے ہوئے آپ نے. یہ بات کو سمجھنے کی کاوشیں ہیں. اصل کہانی وہ ہے جو اللہ نے بتا دی. اللہ کو روح کہہ رہے اور کریں، قرآن میں ہے لفظ ذہن؟ बात समझ में आई। अभी हम कुरान तक तो पहुँचे नहीं, अभी तो हम अपनी इस्तलाहात घर घर के बात किए जा रहे हैं। अब ये तो देखे ना, हजूर कलंदर बाबा औलिया मुर्शिद करीम जैसे लोगों ने ये बात वाजे करने बैठ गए कि देखे अल्लाह का निजाम असल में यूँ है कि अल्लाह ने एक रूह तख्लीक की है, वो रूह जात को दी गई है, जात में रूह फूकी, वह नफाख तो सी है। ओ भाई किस में रूह फूकी जा रही है, जात जो है जिस एनर्जी से काम ले रही है उसे रूह कहा जा रहा है। वो रूह जो है उसमें अल्लाह मियां अपनी रूह में से कुछ फूंक रहे हैं। अब अल्लाह मियां की रूह, अल्लाह कह रहा है मेरी रूह है, नफाको फीहे मिन्नर रूही, अल्लाह साफ कह रहे अपनी रूह में से फूंका, अल्लाह की रूह हुई ना, यानी अल्लाह और है रूह और है। इसी तरह इंसान की जात और है उसकी रूह और है। रूह जो है वो आगे मीडियम बना रही है, उसका नाम है जहन। वो जहन जो है वो इंसान है, कुरान उसको इंसान कह रहे। आगे फिजिकल बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी को भी इंसान कह रहे। ये फिजिकल बॉडी के अंदर जो बंदा रह रहा है, अब उसको वाजे करने के लिए कुरान ने कितनी वजाहतें की हैं कि ये बलद अल अमीन है, कि ये बलद है, इसके अंदर कोई अमन से रहता है। अब चूंकि हम अरबी से वाकिफ नहीं, कुरान से आगाह नहीं, लिहाजा हमें समझाया जा रहा है अंग्रेजी में या उर्दू में या फारसी में। हम यहाँ की टर्मिनोलॉजी को जब अरबी में डालते हैं तो हमारी चूंकि वाकफियत नहीं है, लिहाजा बैंड बज जाता है बात का। बात जो है वो दायरे में घूमने के बजाय मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी सर, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द सोहेल ने पहली दफा इसकी रीडिंग शुरू की है,
अल्लाह मुबारक करे जी, अल्लाह कामयाब करे जी।
जी इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो पूछना चाह रही हूँ।
अच्छा,
आदम ने अलूम बयान किए तो फरिश्तों ने ये जान लिया कि अल्लाह ने आदम को जो अलूम सिखा दिए वो हमें मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, यानी आदम के हाथ में है तस्वीर को, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया और उसने तकब्बुर किया। फरिश्ते इसमें सल्तनत मसीह और परमावरदार है, जबकि जिन्नात बादशाह मखलूक है। इंसान की तकलीफ से पहले यही बादशाह मखलूक जमीन पर आबाद थी। इनमें से एक फर्द अजाजील को इल्मी बर्तरी हासिल थी और बर्तरी के साथ इसे तकब्बुर ने मुबतला कर दिया था। इब्लीस बल्द और इबलाग से मुश्तक है, जिसके मैंने रंजो हो जाना मायूसी नामराद हो जाने की वजह है। इसमें ये मुझे समझ फर्द अजाजील ये किसके लिए कहा जा रहा है, कौन सा
ये जी जी अजाजील, ये जो है ये इब्लीस का वो नाम है जो रिवायतों में मिलता है, यानी वो रिवायात में ये बात बताई गई कि उसका नाम अजाजील था, ये कुरान में नहीं बयान हुआ। ठीक है, और चूंकि वो मुअल्लमुल मलकूत, अब ये बात भी हमारे सामने कहीं नहीं है कुरान में कि वो फरिश्तों को पढ़ाता था, लेकिन रिवायात में है कि भाई वो चूंकि तकबर किस चीज का था, उसको यही था ना कि भाई मैं तो फरिश्तों का उस्ताद हूँ। ठीक है, वो फरिश्तों का चूंकि गुरु बना बैठा था तो वो समझता था कि मेरी सुप्रीमेसी है, मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ। यही बात कुरान ने बड़ी वजाहत और फसाहत से बताई, वाइज अमर तो जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था, मां मने का किस चीज ने तुझे रोका, किस चीज ने तुझे मना किया, تو آگے سے کہتا ہے خیر و من ہو، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار، تو مجھے آپ نے آگ سے تخلیق کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی چھڑی ہوئی مٹی گارے سے بنایا. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا دھرم سارے کا سارا کھل کے رہ گیا کہ وہ انسان کے اندر جو اصل روح ڈالی گئی ہے اسے واقف نہیں ہوا، تو اس کا علم رہ گیا نا پیچھے رہ گیا، اور کم علمی کی باعث وہ تکبر میں چلا گیا. سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ بھئی اللہ سے کہہ رہے کہ اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ کے کہنے پر آدم ان علوم کا اظہار کر رہا ہے جو علوم اللہ نے اس کو سکھائے ہیں. وہ یہ علوم کا اظہار دیکھنے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ جی میں اس سے افضل ہوں. اس پہ وہ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ مردود. یعنی اللہ نے اس کی ساری لائن آف آرگیومنٹ کو رد کر دیا، اس کو بھی رد کر دیا. بات واضح ہو گئی؟ ویلکم. اللہ بہتر جانتا ہے جی. میرے علم میں تو یہ ہے کہ آپ مراقبے میں مادی وجود سے لا تعلقی اختیار کریں. کیا مراقبہ ذہنی عمل ہے یا جسمانی عمل ہے؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل تعلیمات ہی کو نہیں سمجھا میں. مراقبہ ذہنی عمل ہے یا جسمانی عمل ہے؟ یہی کام کیا ہم نے نماز کے ساتھ، ہاں یا نہیں؟ وہ عمل جو ایک ذہنی عمل ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا عمل ہے، ہم نے اس کو اٹھک بیٹھک بنا دیا. ایسے بیٹھو تو ایسے رکھو تو شلوار کا پونچا جو ہے وہ ٹکنے سے اوپر ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ دیکھنے کے سب رسومات آ گئے. دھیان پونچے کی طرف رہے گا کہ اللہ کی طرف؟ گنتی کی طرف رہے گا، یہ پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، یہ تیسری ہو گئی، یہ چوتھی ہو گئی، یہ چار رہ گئی ہو گئی، یہ دو رہتی ہیں، یہ تین رہتی ہیں، یہ چار رہتی ہیں، یہ ہاں یا نہیں؟ دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف یا گنتی کی طرف؟ اتنی پاور آپ نے جنریٹ کی، کوئی ایسی ایکسرسائز کی جس کی وجہ سے دھیان گنتی کی طرف سے ہٹ جائے اور آپ اللہ کی طرف متوجہ رہ سکیں؟ اب یہ ہندوانہ طرزیں بیچ میں آ گئی کہ جی ہتھیلی یوں رکھو تو ہتھیلی یوں رکھو، تو آپ کا دھیان کدھر گیا؟ اللہ کی طرف گیا یا کہ ہتھیلی کی طرف گیا؟ آپ کو سمجھ آیا میں کیوں اتنا جذباتی ہو گیا؟ میری جان بات بڑی سمپل ہے کہ ایک چیز ذہنی دیکھیں نا، کیونکہ نماز میں یہ جو اس میں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ توجہ ہے، اللہ کی طرف دھیان کا. میں اس سے آپ کو کہا کہ آپ نماز بھی پڑھیں لیکن ساتھ میں یہ مشق کریں، آپ اس مشق کو بھی لگے ہندوؤں کی طرح رسم بنانے. کیا مطلب ہوا کہ ہم بات نہیں سمجھے؟ ہمیں پوسچر کے چکر میں ڈال دیا، یہ پوز بنانے کے چکر میں ڈال دیا، کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف اتنا سا کہا کہ گردن سر اور کمر کو سیدھا رکھو, جتنی دیر سیدھا بیٹھو گے تھکو گے نہیں, ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ مانیں گے کہ مراقبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں ہو سکتا ہے, لیٹ کے بھی ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ سو نہ جائیں. چونکہ ہم نے نیند کے حواس کو تاریک کرنا ہے, اگر آپ لیٹ کے کریں گے آپ سچ میں سو جائیں گے. بس اتنی سی بات یاد رکھیں, باقی آپ جس حالت میں مرضی بیٹھے, کیونکہ جسم سے تو لا تعلق ہونا ہے ہم نے. جب ذہن میں انہماک پیدا ہوگا تو جسم کی طرف دھیان جانا چاہیے, جب تک آپ کا دھیان آپ کے انر میں نہیں اترے گا اتنا انہماک نہیں ہوگا کہ آپ جسم سے لا تعلق ہو جائیں, بے دھیان ہو جائیں, تب تک تو مراقبہ نہیں شروع ہوا. دیکھو نا, اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح بیٹھے بغیر مراقبہ نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کر رہے. مراقبہ اسی لیے کروایا گیا کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک ذہنی عمل ہے, اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ لوح قلم پڑھ لیجئے, وہاں صاف لکھا ہوا ہے عبادات کا تعلق ذہن سے. ہاں یا نہیں؟ یا صفحہ نمبر بھی بولو. جی, اور کوئی
جو اور یہ جو ہے بہترین ڈائٹنگ جو ہے مراقبے کے لیے جو ہے کون سی آپ
ریکمینڈ کریں؟ میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کریں. آپ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں اور ذہن مراقبے میں رہے, صحیح ایڈا آپ کھانا کرو نا. نہیں, اصل بات یہ کہ ذہن سے کام لینے کا طریقہ, آپ اس کو ریچول بنانا چاہتے ہیں تو کہیں ٹائم کی پابندی لگائیں گے, کہیں پوسچر کی پابندی لگا دی, ٹھیک ہے؟ آپ اسے ہما وقت سانس لینے کی طرح کا عمل بنا لینا. آپ سانس تو 24 گھنٹے لیتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہما وقت ہوتی ہے یا نہیں؟ خیالات کا دورانیہ جو ہے, دوران جو ہے, وہ کیا ہما وقت نہیں ہے؟ آپ سو جاتے ہیں تب بھی تو ذہن کام کر ہی رہا ہوتا ہے نا. سارا مشقوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بیداری کے حواس سے آشنا ہو جائیں, یعنی ان کا شعور ہو جائے, وہ آپ کے اختیار میں آ جائیں, آپ ارادی طور پہ آپ کے حواس میں داخل ہو سکے. یہ بات میں کچھ مشاہدات کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا, حضور مرشد کریم کو دیکھا کہ وہ ہر وقت ہی مراقبے کی حالت میں. یہ جو کسی وقت بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وقت کی پابندی کے ساتھ, یہ ڈرل ہے, یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے. جب آپ یہ عادت پڑ گئی تو وہ 15 منٹ سے بات بڑھ جائے گی, آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے, ایک گھنٹہ بیٹھے, ٹھیک ہے؟ پھر جب اس کے بعد یہ آپ کو مزید پریکٹس ہو جائے تو پھر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے بھی مراقب رہ سکتے ہیں. اسی بات کو فارسی میں یوں کہا گیا ہے, دست بکار دل بیار, کہ ہاتھ کام میں لگے ہیں اور دل یار کے ساتھ. کہا یا نہیں؟ یہ سنا یا نہیں؟ تو یہ کیا مراقبہ نہیں؟ یہ ہے فک و رقبہ. ساری باتیں بیچ میں آ گئی. کافی
ہے؟ اگر کسی نے پوچھنا تو پوچھ لے، کوئی اور کوئسچن ہے کسی کے ذہن میں؟
کیوں جی، میرا خیال ہے کہ نہیں.
یہ علم الاسرار
کہ یہ کیا باریک نظری ہے. اصل میں وہ پورا ایک پیکج ہے. اب دیکھنا، ہم کہتے ہیں روحانی علوم تو روح کے علوم ہے نا. اب مختلف اس کے زاویے ہیں، جیسے خواب کا علم، جیسے رویا کے بعد یہ کیا کہتے ہیں حیث کا علم. اب علم الحیث ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ستاروں کا علم ہے، تو نجوم کا علم، یہ سارے روحانی علوم کہلا رہے ہیں. یعنی کہ روح کے جو علوم ہیں وہ ان کے سمجھ ہے تو ایک ہی علم، لیکن وہ سمجھنے کے لیے ہم نے اس کی درجہ بندیاں کر دی، تو اس کی نمبرنگ کر دی، گروپنگ کر دی. ٹھیک ہے؟ ویسے کہا تو گیا کہ علم الاسماء، اسماء کا علم سکھایا. ٹھیک ہے؟ اب اسماء جمع ہے، اب ہر نام کا علم جو ہے وہ ایک علم ہے، تو کیا ان کی جمع علوم نہیں بنے گی؟ بھائی فرض کریں کہ جیسے آپ کہتے ہیں 99 نام ہیں، تو ہر 99 نام جو ہیں وہ 99 قسم کے علوم ہی تو ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ بہت خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.